ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 356، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 27/2/2004، موضوع اسلام اور قبر پرستی۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ بہت سی جماعتیں محنت کرتی ہیں اسلامی نفاذ کے لیے، ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، لیکن ان لوگوں کی کوششیں رائے گاہ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک نام ہے اسلامی نفاذ کی کوشش میں۔ مودودی صاحب نے تقسیم پاکستان سے پہلے ہی، جب ہند کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہی انڈیا میں سے ہی اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن ہوا یہ کہ مودودی صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کی جماعت کو اقتدار نہیں ملا۔ بھٹو کے خلاف ایک اتحاد بنا، اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ اس اتحاد کا بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم یہاں پاکستان میں اسلامی نفاذ نظام کا نفاذ کریں گے۔ جو ہوئی بھٹو والی مصیبت سر سے اتری، وہ اتحاد پھر پارا پارا ہو گیا۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ رہے گا تو میں نہیں رہ سکتا، لہذا اس کی موت یقینی بنائی جائے۔ اس نے بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا اسلامی نظام کے نفاذ کا کہ میں شریعت نافذ کرنے لگا ہوں۔ 10-12 سال وہ بھی لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا، اسلامی نظام پھر بھی نہ آیا۔ افغانستان میں روس اور امریکہ کی لڑائی کو اسلامی جہاد قرار دیا گیا، طالبان کو ہماری ایجنسیوں نے نکالا، وہ اقتدار میں آئے، وہاں بھی اسلام کی چند چیزیں آ سکیں، اسلام مکمل نہ آ سکا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا بھٹو کے خلاف ساری جماعتوں کا اتحاد ہو یا ضیاء الحق کی کوششیں ہوں یا طالبان کا دور حکومت ہو، اسلامی نظام کے نہ آنے کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے قبر پرستوں کے ساتھ مل کر اسلامی نظام لانے کی کوشش کی۔ حالانکہ کہاں قبر پرستی اور کہاں توحید، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں۔ جماعت اسلامی شروع میں اپنے کارکنوں کی تربیت کرتی، ان کے ہاں ہفتہ وار دروس ہوتے، مودودی صاحب کی کتابیں پڑھی جاتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ جماعت بھی عوامی جماعت بن گئی۔ ہے جمالوں کے نعرے اور گانے انہوں نے بھی قاضی حسین کے بارے میں نشر کرنے شروع کر دیے۔ بنیادی نقطہ جس سے ہر جماعت نے انحراف کیا وہ یہ تھا کہ اتحاد ہوا لیکن توحید پر اتحاد نہ ہو سکا۔ اتحاد ہوا لیکن یہ غیر فطری اتحاد تھا، اور اس اتحاد کے درمیان صرف اقتدار تھا، اسلامی نظام یہ جھوٹ تھا۔ یہ عوام کو دھوکے کے لیے نعرہ پیش کیا گیا کہ ان سے ہم جان کی قربانی لیں گے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ تمام جانتے تھے کہ کوئی نظام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے اے مومنوں تمہارے ساتھ۔ کون سے مومنوں کے ساتھ؟ وہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو ضرور حکومت دیں گے، ان کو ضرور خلافت عطا کریں گے۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ النَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے مومنوں کو ہم نے خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم ان کے اس دین کو جس کو ہم نے پسند کیا ہے ہم تمکن دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم خوف کے بعد امن ان کے ملک میں جاری و ساری کر دیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے خلافت کا اصل نقطہ۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، صالح اعمال کرنے والوں کے ساتھ، کہ ان مومنوں کو اللہ خلافت عطا کرے گا، ویسے ہی عطا کرے گا جیسے اس سے پہلے مومنوں کو عطا کیا، اور ان کے دین کو تمکن دے گا، وہ دین جس کو رب نے پسند کیا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ لیکن شرط کیا ہوگی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ طالبان نے اسلامی نظام کے نام پر بڑا شور مچایا کہ دیکھو افغانستان میں اسلام آ گیا، لیکن قبر پرستی ویسے ہی جاری رہی۔ دیوبندی حضرات چونکہ قبر پر طواف کرنا، سجدے کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے، بعض جگہ پر ایسے ہوا کہ انہوں نے بعض قبرستانوں پر تالے لگا دیے، اور بعض جہاں پر قبر پرستوں کی اکثریت تھی کھلے عام اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تھا۔ کویت کے ایک ادارے کی گاڑیاں پکڑ لیں، مدارس پر قبضہ کر لیا، مساجد پر قبضہ کر لیا۔ ملا عمر سے یہ لوگ جا کر ملے، اس نے بھی معذوری کا اظہار کر دیا، کہا ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ قبر پرست مل کر روس کے خلاف لڑ رہے ہیں، امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں،
اگر ہم نے یہ توحید کا نقطہ اٹھا لیا ہمارے اتحاد میں درار پیدا ہو جائے گی، ہمارا اتحاد ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لہذا اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وقت کا انتظار کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جب ہم ان کو حکومت دیتے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں آنا، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگ رہی تھی، آپ فخر اور غرور کی وجہ سے اپنے سینے کو پھلا کر گردن اکڑا کر نہ بیٹھے تھے بلکہ عاجزی اور انکساری کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکا چکے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ مکے میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ میرے کندھے پر بیٹھیے۔ کہا، علی تم نبوت کا بوجھ اٹھا نہ سکو گے، وہ ابو بکر تھے جو نبوت کا بوجھ اٹھا کر پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھے۔ کہا، علی تم نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے، میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ لاٹھی دے دی۔ کہا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ 360 بت جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اے علی ان لاٹھیوں کے ساتھ ان بتوں کو اوندھے منہ گرا دو اور کہو، جا الحق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ سب سے پہلا کام جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، توحید سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ان کے معبودوں کی گردنیں اتاری اور ان کو کہا، فَسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھو، اگر یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان کو پکارو۔ یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ سب سے پہلے ان بتوں کو اوندھے منہ گرایا تاکہ رب کی توحید کا علم بلند ہو اور شرک ملیا میٹ ہو جائے۔ اس بات سے نہیں ڈرے کہ مشرکین مکہ اگر اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ آور ہو گئے، مصلحت اسی میں ہے کہ ابھی بتوں کو کچھ نہ کہا جائے، ابھی ان کو توحید کی دعوت دی جائے، ابھی ان کو اپنی نبوت کے بارے میں تعارف کرایا جائے، ابھی ان کو سچ اور جھوٹ کا فرق بیان کیا جائے۔ فرمایا نہیں، سب سے پہلا کام مکے میں آنے کے بعد شرک کے معبودوں کو ملیا میٹ کرنا اور اللہ کی توحید کو بلند کرنا۔ اپنے صحابہ کو جا بھیجا، جاؤ ہر چوراہے میں جو بت تم کو نظر آتا ہے، تم نے ان بتوں کے ٹکڑے کر کے قدموں تلے ان کے ٹکڑوں کو روندنا ہے۔ لوگ خوف اور حیرت سے صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوہے کے گرز اٹھائے ہوئے اور پتھروں کے بنے ہوئے حبل لات عزا منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ جب اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا کہ یہ بت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، وہ جو وہم کا چولا پہن رکھا تھا کہ یہ کرنی والے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ، وہ سارے عقیدت کے لبادے اتر گئے اور سب زبان سے کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واقعی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، سومناتھ کا سب سے بڑا مندر ہندوؤں کا، اور پروہت اور ہندو آرام اس بات کے منتظر کہ کب محمود غزنوی ہمارے سومناتھ کے مندر میں پہنچے اور اس کو اور اس کی فوجوں کو سومناتھ ملیا میٹ کر کے رکھ دی. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ محمود غزنوی کی فوجوں کے قدموں تلے اور ان کے گھوڑوں کے سموں تلے اس بڑے بت کے ٹکڑے ہو گئے اور پاؤں تلے اس کو رونا گیا, ان میں سے اکثریت ایمان لا کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب بڑے بت کا یہ حال ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو ہم بھی کیوں نہ اس اللہ کو پکارے کہ جس کی دعوت یہ مسلمان دیتے. یہی کام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر کیا, وہی کام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نجد کی سرزمین پر کیا. بنت الامیر کی ایک قبر مشہور تھی اور اس قبر کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ صاحب قبر لڑکی فریاد رس ہے, حاجتیں مانگتے, وہاں آ کر میلے لگاتے, ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرتے. قصہ کیا تھا, لوگوں نے چیلوں نے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے مشہور کر دیا, کہا ایک لڑکی پہاڑ کے دامن میں اور یہ ریاض سعودیہ کے دار الخلافہ کے ساتھ دریا ایک مقام ہے وہاں پر بنت الامیر کی قبر مشہور تھی. کہا پہاڑ کے دامن میں ایک لڑکی جا رہی تھی, چند اوباشوں نے اس کی عصمت کو لوٹنا چاہا. وہ نیک لڑکی تھی, اپنی عصمت دری کروانا گوارا نہ کر سکتی تھی, زانوں کے بل بیٹھ گئی, اپنے رب سے دعا کرنے لگی اللہ اس مصیبت سے مجھ کو نجات دے دے. کہتے ہیں کہ پہاڑ کا سینہ شک ہوا, پہاڑ پھٹ گیا اور یہ لڑکی وہاں جا کر گھس گئی اور پہاڑ نے اس کو محفوظ کر لیا. قصہ من گھڑت, اور اگر اس من گھڑت قصے کو مان بھی لیا جائے تو کیا کہا جائے گا, جو لڑکی دو زانو ہو کر اپنے رب سے التجا کرتی ہے کہ میری عزت اور عصمت کا محافظ تو ہے تو تجھے بھی اس لڑکی کی قبر کو پوجنے کی بجائے چاہیے تھا کہ رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا. بریمان دریا کے کنارے چشمے سے پانی بہ رہا, بھینسیں آ رہی ہیں پیچھے, سارے بھینسوں کو بھینسا بنا دیتا ہے, کرنی والا ہے. نگاہ جب اٹھ گئی کہا اس میں کیا ہے, کہا ریت ہے. جا کر شکر کی بوریوں کو کھولا تو ریت ہی نکلی. واپس آئے علی حجویری کے پاس, کہا ہم نے جھوٹ بولا, اس میں ریت نہ تھی شکر تھی. کہا شکر ہی ہوگی. واپس گئے تو بوریوں کو کھولا, شکر بن گئی. دہلی سے چلے, عبد الحکیم پیر عبد الحکیم کے ہاں پہنچے, کہا دہلی کی مسجد بنی ہے لیکن قبلہ رخ نہیں ہے, اور عبد الحکیم نہر کے کنارے بیٹھا ہوا اپنے کپڑوں کو دھو رہا. اس نے نچوڑنے کے لیے اپنا کپڑا باہر نکالا اور اس کو نچوڑا, کہا جاؤ. واپس دہلی آئے تو مسجد قبلہ رخ بن چکی تھی, لیکن راستے دیوار میں ایک درار آ گئی تھی. کہا درار اس وجہ سے آئی کہ جب عبد الحکیم وہ کپڑا نچوڑ رہے تھے اس وقت جو دھار پانی کی نیچے گر رہی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اس لیے درارا. عجیب قصے مشرک مشہور کرتے. ایک خرچ کا نابینا ولی، جیسے ہمارے ہاں برسات کے مینڈکوں کی طرح ولی نکلتے ہیں، جیسے برسات میں پتنگے اور مینڈکیں نکلتی ہیں، ایسے ہی ہمارے پاکستان میں ولی پیدا ہوتے. کنجری ساری زندگی بدکاری کرتی رہی اور یاروں نے اٹھا کر اس کو سڑک کے کنارے پر دفن کر دیا اور اس پر مزار بنا دیا کہ اپنی زندگی میں یہ ہمیں فیض دیتی رہی، مرنے کے بعد اس کے نام کے نذرانے لوٹا کریں گے. وہیں پر مزار بن گیا اور فوج کے سڑک کو سیدھا کرنے کے لیے فوج آ گئی. کہا اس مزار کو ہٹاؤ. کہا کون ہٹائے گا اس مزار کو؟ جو آدمی بلڈوزر لے کر اس کے مزار کی طرف بڑھے گا اس کے بلڈوزر کا بلیڈ ٹوٹ جائے گا. کسی میں کوئی ہمت نہیں. یہ توحید والے ہوتے ہیں. ایک سپاہی جس کا عقیدہ ہے توحید درست تھا، میجر کو کہنے لگا اس بلڈوزر پر مجھ کو بٹھاؤ اور پھر میں دیکھتا ہوں یہ کنجری بلڈوزر کو بلڈوزر کے بلیڈ کو کیسے توڑتی ہے. فسألوہ من کانوا ینطقون، اگر ان میں طاقت ہے تو ان سے پوچھو، انہوں نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ جو تجھے 3-4 کلو کا بیٹا دے دے گا وہ اپنی عزت کو کیوں نہیں محفوظ کر سکا؟ خرچ کا نابینا ولی. حرف سے دریا نکل جاتا، آنکھوں سے اندھا تھا، نہ کسی گڑھے میں گرتا، نہ کسی درخت سے ٹکراتا، نہ پہاڑ سے اس کا تصادم ہوتا، اور نہ چور اچک کے اس کو لوٹتے، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور نہ درندے اس پر حملہ آور ہوتے. اس کی قبر پر لوگ طواف کرتے، اس کو حاجت روا سمجھ کر اس سے مدد مانگتے، اس کی مدد نیاز دیتے، اس کی قبر پر جانوروں کو ذبح کرتے. کہتے اگر یہ ولی نہ ہوتا، اندھا ہونے کے باوجود یہ دریا خرچ سے دریا کیسے پہنچتا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. نالے شاہ، چپ شاہ، یہ ہمارے بزرگوں کے نام ہے کہ جس کے نام پر ہم توحید پر تھپا لگاتے ہیں. یہ چور اور ڈاکو جو نہ صرف ایمان کے ڈاکو ہے بلکہ یہ عزت و مال کے بھی ڈاکو ہیں، جن کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا. کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مکے اور مدینہ میں پڑھتے ہیں، رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ہر نماز یا مکے میں ہوتی ہے یا مدینہ میں ہوتی ہے. تم زبان سے چند اذکار کرتے ہو اور ہمارا بزرگ اس کا تو قلب جاری ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی آوازیں اس کے دل سے نکلتی رہتی ہیں. یہی وہ حالات تھے جن میں محمد عبد الوہاب کے گھر میں پیدا ہوئے. اوینا ان کا شہر، جوان ہوئے شرک اور بدعت کو دیکھا، اس کو پنپتے ہوئے برداشت نہ کر سکے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا، نبی کی سنت کا پرچار شروع کر دیا. علماء سو اور حکمران جو اپنے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتے، وہ اس نوجوان کی بات کو کیسے برداشت کر سکے تھے؟ اکٹھے ہو گئے، محمد کے خلاف، عبد الوہاب کے بیٹے کے خلاف. باپ عبد الوہاب اینا کو چھوڑ کر حرملا جا نکلا، اور محمد بن عبد الوہاب جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، جیسے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے، اسی طریقے سے انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور مکے چلے گئے. وہاں علماء سے ملاقاتیں کی، حد سے فارغ ہوئے، مدینہ الرسول آئے، علماء سے اکتساب کیا، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا. دیکھا مسجد نبوی میں نبی کی قبر کے سامنے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. روزے کی جالی چوب لینے دو، کس نے بنائی؟ ایک لوہار نے. لوہے کی جالی ایک لوہار نے بنائی جس کو چومنے کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں ان پہرے داروں کی. محمد بن عبد الوہاب کہنے لگے کس سے دعائیں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی تو خود محتاج تھے، خود اللہ سے مانگا کرتے تھے. اگر تم نے مانگنا ہے مسجد نبوی میں رب سے مانگو، محمد الرسول اللہ سے نہ مانگو. کچھ لوگ حمایتی اور کچھ مخالف. مدینۃ الرسول سے نکلے، نجد پہنچے اور نجد سے بصرہ. بصرے میں دیکھا جیسے خرافات نجد اور حجاز میں پھیلی ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہاں بھی قبروں پر چڑھا رہا ہے. ہمارا بڑا آتا ہے کسی ملک میں جا کر ان کے بڑوں کی قبروں پر چادر پھولوں کی چڑھا دیتا ہے، ان کے مندر کے گھنٹال بجا دیتا ہے. ان کا بڑا آتا ہے محمد علی جناح کی قبر پر حاضری جا دیتا ہے، علی حجویری کے سلام کرنے پہنچ جاتا ہے، بڑی مام پر پھولوں کی چادر چڑھا دیتا ہے. وہاں بھی یہی حال تھا، قبروں پر چڑھانا، قبروں پر لینے، قبروں کے طواف، قبروں پر ذبح کرنا، قبروں پر نظر و نیاز. محمد بن عبد الوہاب وہاں بھی کھڑے ہو گئے، توحید کے عالم کو بلند کیا. لوگ وہاں بھی مخالف ہو گئے، سخت گرمی میں، چنچناتی دھوپ میں، مال لوٹا، صرف مال ہی نہ لوٹا، محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں بھی لوٹی، ننگا پاؤں کر دیا اور کہا بسرے سے نکل جاؤ. چلچلاتی دھوپ میں بسرے اور زبیر کے درمیان سفر کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو، پیاس کی وجہ سے زبان کاٹا بن گئی، آخری سانسیں گننے لگے کہ زبیر بستی کا ایک شخص محمد بن عبد الوہاب پر ترس کھا کر اپنے گھر میں بڑھا دیتا ہے محمد بن عبد الوہاب. کچھ دن رہنے کے بعد پھر نکلتے ہیں، اپنے والد کے شہر حرملہ جا نکلتے ہیں. والد کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، استقبال کرتے ہیں والد، توحید و سنت کا کام شروع ہوتا ہے. والد انتقال کر جاتے ہیں، قتل کی سازش بن جاتی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کو رات کی تاریکی میں جیسے اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا مشرکین مکہ نے ہجرت سے پہلے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ توحید و سنت کا علم جو یہ بلند کرتا ہے اس کا نام و نشان تک مٹ جائے. ایسے ہی رات کی تاریکی میں یہاں کے لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب کے گھر کا گھیراؤ کیا. ایک قافلہ شہر میں داخل ہوا، دیکھا کہ چند لوگ ایک گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں. سوچا کہ یہ چوروں کی ایک جماعت ہے جو اس گھر کو لوٹنا چاہتی ہے. صبح کو پتا لگتا ہے کہ یہ تو محمد بن عبد الوہاب کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. مجبور ہو کر محمد بن عبد الوہاب حرملہ کو چھوڑ کر علیحدہ جا نکلتے ہیں. محمد بن معمر جو اس وقت عیینہ کا والی تھا آپ کا استقبال کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے اور توحید و سنت کے عالم کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میری حکومت اور حکومت کے سارے مسائل توحید و سنت کو بلند کرنے کے لیے میں وقف کرتا ہوں. لیکن علماء سو اور قبائل عیینہ میں بھی محمد بن عبد الوہاب کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو اس کو نکال دیا جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. مجبور ہو کر والی عیینہ جن کو احسا کے والی نے بھی دھمکی دی تھی، مجبور ہو کر معذرت کرتے ہوئے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، حالات نے پلٹا کھایا ہے، محمد بن عبد الوہاب دریا چلے جاتے ہیں. دریا کا والی بھی کتاب و سنت کا شہدائی عبداللہ بن سویلم کے گھر جا اترتے ہیں. لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، بعض مخلص لوگ والی دریا کے بھائی اور ان کی بیوی ان تک رسائی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ایک بندہ عالم دین توحید و سنت کو بلند کرنے والا آپ کے شہر میں آ پہنچا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کی مدد کرو توحید و سنت کو بلند کرنے کے لیے۔ بھائی سمجھاتا ہے، بیوی سمجھاتی ہے، والی دریا کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو بلاتے ہو، عالم دین کو، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ تم اس کو کہو کہ میرے محل میں آئے، بلکہ تجھ کو چاہیے کہ تو جا عبداللہ بن سلیم کے گھر میں اور جا کر محمد بن عبد الوہاب سے کہ میں آپ کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں کتاب و سنت کے عالم کو تھاموں گا۔ یہ علماء کی شان ہے۔ آج لوگ علماء کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جب چاہا بدل دیا، کہا سائیکل ہے پرانی ہو گئی سال کے بعد بدل دیتا ہوں، ایسے ہی مسجد کے مولوی کو بدل دیتا ہوں، اس لیے بدلتا ہوں کہ مولوی لوگوں کے ساتھ رسائی اختیار کرتے ہوئے کہیں اپنا مقام نہ بنا لے، مولوی بدلتا رہتا ہوں، مولوی میرے لیے خطرہ نہیں بنتا۔ وہ بھی دیندار تھے، دریا میں توحید و سنت کے علم کے بلند ہونے کے باوجود درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ ان درختوں کو کاٹ دو۔ ایک درخت جو پیرانے پیر تھا، جس کے بارے میں لوگوں کی عقیدت بہت زیادہ تھی، اس کو گرانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ محمد بن عبد الوہاب کلہاڑا لے کر خود آگے بڑھتے ہیں اور اس درخت کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو وہابی ہے، اس کو درخت کچھ نہیں کہہ رہا، وہ بھی شرکت کرتے ہیں اور درخت کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک قبا تھا جس کو پوجا جاتا تھا۔ جبیرہ نانی ایک بستی میں مسلمان زید بن خطاب کی قبر کو پوجتے تھے۔ والی دریا سے محمد بن عبد الوہاب کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قبے کو بھی گرا دیا جائے جس قبے کی عبادت ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ 600 نوجوان والی دریا ساتھ لے کر محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں یہ قبر موجود تھی۔ محمد بن عبد الوہاب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس کو گرا دو۔ کون گرائے، کس میں اتنی ہمت، اور صحابی رسول کی قبر، کس میں اتنی طاقت، سب دے ہوئے سہلے ہوئے کھڑے، یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب کا دام لے کر اس قبے کو گرانا شروع کرتے ہیں۔ جب حیرت زدہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قبے والا محمد بن عبد الوہاب کو کچھ نہیں کہتا، خود بھی گرانے کے لیے اس میں شرکت کرتے ہیں اور زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلامی حکومت کا نقطہ کہ جب کہیں اسلامی حکومت قائم ہوگی، سب سے پہلے ان بتوں کو، قبوں کو، درختوں کو جس میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اس کو گرایا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ طالبان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حزب التحریر کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ خلافت کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کیسے کرتے ہیں؟ جیسے جہاد ہو رہا ہے، قبر پرستوں تم بھی آؤ، صحابہ کے دشمنوں تم بھی آؤ، بے دین ملحدوں تم بھی آؤ، قبروں کی حفاظت کرنے والوں تم بھی آؤ، اور جہاد کرتے ہیں مل کر۔ اور جماعت اسلامی نے، ڈاکٹر اسلام نے، حزب التحریر نے اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے سب کو بلایا۔ جماعت اسلامی نے تو اپنے دروازے اب اتنے کھول دیے کہ ایک مسیحی، عیسائی، وہ بھی جماعت اسلامی کا ممبر بن سکتا۔ کہا آئے گی یہ بات کہ یا وجود علی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں گے۔ آج بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اجاگر کرنے کا وقت ہے۔ اسلام کب آئے گا پاکستان میں؟ اسلام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب ان مراکز کو ملیا میٹ نہیں کر دیا جاتا جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسلام نہیں آ سکتا۔ جو اسلام اصل اسلام ہے، ہم ان قبروں کے مخالف نہیں، قبروں کی زیارت کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ قبروں کی زیارت سے انسان کو موت یاد آتی ہے، لیکن یہ شرک کے انڈوں کی زیارت نہیں کہ جہاں انسان پہنچتا ہے اور وہ مراکز بدکاری کے انڈے بن چکے ہیں۔ جتنی ہیروئن جتنی چس وہاں پر پی جاتی ہے، جس کو شریف کہا جاتا ہے، اچ شریف، داتا کی نگری، ہر چیز کے ساتھ شریف لگا کر بدکاری کے اڈے درباروں پر قائم ہے، وہاں چرسی حفیمی بھنگ پینے والے بھنگ گھوٹ گھوٹ کر پی رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ جب تک ان اڈوں کا صفایا نہیں کیا جاتا، پاکستان کے جاسوس انڈیا جاتے ہیں، مندروں میں جا کر بہت بن جاتے ہیں، مندروں میں جا بیٹھتے ہیں، اپنے جسم پر خاک مل لیتے ہیں، چہرے پر کالک لگا لیتے ہیں، سر پر چوٹی رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا بہت بڑا سربراہ، ہندو مت کا۔ انڈیا کے جاسوس آتے ہیں ہمارے درباروں میں آ گھستے ہیں، جاسوس درباروں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور بنتے کیا ہے؟ ملنگ۔ ملنگ کو کون پوچھے؟ اور حکومت پھر گرفتار کرتی ہے، وائرلیس نکلتے ہیں، وائرلیس سچ درباروں سے نکلتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی فوج کا جاسوس تھا، ملنگ بنا ہوا تھا، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ولی ہیں۔ میرے دوستو، اپنی توحید کو صحیح کرو۔ اگر اپنی نجات چاہتے ہو، پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہو، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی توحید کو درست کرو۔ توحید کو درست کرنے کا کیا معنی ہے؟ کوئی نانگا پیر، کوئی چپ شاہ، کوئی دمڑی شاہ، کوئی ککڑ شاہ نہ دے سکتا ہے نہ کچھ لے سکتا ہے۔ میری انگلی کھڑی ہے، سارے دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے میری کھڑی انگلی کو نیچے نہیں کر سکتے، لٹکے ہوئے دھاگے کو توڑ نہیں سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اپنی توحید کو پختہ کرو۔ یہ پختگی کیسے آئے؟ کہ یا بدون علی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر اس طریقے کا عقیدہ توحید ہم اپناؤں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کو خلافت ملے گی اور اللہ کا یہ اسلامی نظام، یہ شریعت جو محمد الرسول اللہ پر اتری، یہ پھر سے جاری و ساری ہوگا، توحید و سنت کا باغ پھر سے پنپے گا، ہرا بھرا ہوگا، اور اسلام کے نفاذ کے بعد جو نعمتیں آسمان اور زمین سے، آسمان سے اترتی ہے زمین سے نکلتی ہے، جس طریقے سے سعودیہ میں وہ لوگ مالا مال ہو گئے توحید و سنت کے نفاذ کے بعد، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہمارے ملک میں توحید و سنت کا علم لہرائے گا اور اللہ کی نعمتیں آسمان سے بھی اترے گی، زمین سے بھی نکلے گی، اور اللہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلا کر جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔
ایک تو یہ اعلان تھا کہ فروری میں ہم آئیے عقیدہ سیکھیے جو حصہ اول ہے اس کا انعامی مقابلہ ہم شروع کر رہے تھے، لیکن بچوں کے امتحانات ہیں، والدین نے کہا ہے کہ اس کو مارچ میں رکھا جائے، تو انشاءاللہ وہ مقابلہ جو ہر جمعے 12 سال کے بچوں کے درمیان ہوگا، آئیے عقیدہ سیکھیے نامی کتاب حصہ اول پر، وہ انشاءاللہ مارچ سے شروع ہوگا، اور یہ کتاب باہر موجود ہے، جو آدمی خریدنا چاہے اس کو خرید لے۔ ملک عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد گلستان نامی شخص کی طرف سے بھی کہ ان کے کاروباری حالات خراب ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ محمدی مسجد بھٹیال مچھیال، وہاں ان کی تعمیر وہ کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ موجود ہے، وہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ اللہ کا ایک گھر آباد ہو جائے۔ عبداللہ شیخ پوری صاحب، حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب انتقال فرما گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، ان کے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو ڈالے۔ ایک شخص ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ پرویزی جو اپنے آپ کو پرویزی کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پرویزی لوگ حدیث کے منکر ہیں، پرویز جو حدیث کا منکر تھا اس کے نام پر یہ ایک جماعت بنی ہے، یہ لوگ پرویزی ہیں اور یہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ لوگ لا علمی کی وجہ سے خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو تاخیر کر دیں، جب تک خطبہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ بیٹھے رہا کریں، خطبے سے پہلے ہی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ محلے میں نوجوان لڑکے اور دکاندار پیسے جمع کر کے 9 اور 10 محرم کو دیگیں پکاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت بتائیں۔ کیا محرم میں سیاہ لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ شیعوں کی مشابہت ہے؟ 9 اور 10 محرموں کو جو دیگیں پکاتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکتی ہیں، سبیل بھی لگتی ہے حسین، سبیل حسین کے نام سے، اور جو غیر اللہ کے نام کی سبیل لگے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام جو چیز کر دی جائے وہ حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، جیسے خون حرام ہے، اور جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو نہ پیسے دینے چاہیے اور نہ اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ محرم میں سیاہ لباس پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں، ان سے مشابہت ہے۔ محرم الحرام کے روزے کے بارے میں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10ویں اور 11ویں کا؟ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہودی 9 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 1 روزہ اور رکھوں گا، یعنی 10ویں کا بھی۔ 9 اور 10 یہ 2 روزے ہیں، اس کو رکھنا، اس سے انشاءاللہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن تعویذ گلے میں لٹکانا باندھنا جائز ہے تو دلیل، جائز نہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ محدثین نے، چونکہ یہ مسئلہ محدثین کے زمانے میں آیا، نبی کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا، محدثین نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن نہ لٹکانا بہتر اور افضل ہے تاکہ اس راستے کو بند کیا جائے۔ اسلامی ویڈیو بنانے کی قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال ان ساتھیوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ اس ویڈیو میں نقطے بنتے ہیں، نقطے جمع ہو کر کیا تصویر بن جاتی ہے؟ نہیں، نقطے نقطے ہی رہتے ہیں، تصویر نہیں بنتی۔ نقطوں کو اگر جمع بھی کیا جائے تب بھی اس سے تصویر نہیں بنتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی آدمی کو دلائل دکھانے پڑتے ہیں، کتابیں دکھانی پڑتی ہیں کہ یہ حوالہ ہے ان کی کتاب کا، تو ایسی صورت میں اسلام کے لیے اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو پر یزید کو فاسق فاجر ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں، جس میں آہو نے ابن کثیر سے حوالہ دیا ہے کہ وہ بے نماز تھا، شرابی تھا، گانے بجانے کا عادی تھا، ریڈیو کا دھیان دیکھا کرتا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ ریڈیو اور ٹی وی پر ان دس دن بلکہ پورے مہینے محرم کے پورے مہینے پر ان لوگوں کا قبضہ ہوتا اور جو چاہے کہیں، چاہے ابوبکر صدیق کو گالیاں نکالیں، چاہے عمر فاروق کو گالیاں نکالیں، ان کو غاصب کہیں۔ اب یہ کیا ہر آذان میں یہ کہہ کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کی توہین کی جاتی ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفته بلا فصل، کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، کیا معنی؟ کہ ابو بکر صدیق غاصب ہے، عمر فاروق غاصب ہے، عثمان غنی غاصب ہے، اور یہ غلطی کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے خود غلطی کی، اور صرف یہ اللہ کے نبی نے غلطی نہیں کی، خود اللہ نے یہ غلطی کی۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، مروا بکر فلیصلی بالناس، تو حضرت عائشہ نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں، میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ غلطی اللہ کی غلطی تھی، اللہ کے نبی کی غلطی تھی، اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان نعوذ باللہ ان کے نزدیک مرتب تھے۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کچھ نہیں کہتے لیکن منافقین کو نہیں ہم بخشتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ منافق تھے، یہ تین، خاص کر یہ تین صحابہ جو خلیفہ بنائے گئے۔ اس لیے یہ جو چاہے کہیں، ان کی حکومت ہے، حکومت میں بڑے بڑے افسر ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ زبان سے کچھ کہے بس یہی تک محدود ہے، ورنہ کچھ ہم کر نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت قیامت کا دن آئے گا، پھر پتہ لگے گا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو گالیاں نکالنے والے، ان کا راستہ جنت کو جاتا ہے یا جہنم کو جاتا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو صحابی مانتے ہیں، چونکہ ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں اس لیے نہ ہم حضرت علی کو گالیاں نکال سکتے ہیں نہ حسن اور حسین کو، اور چونکہ یہ مانتے ہی حضرت علی کو ہیں اس لیے یہ سب کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ چاہے تو اللہ کے نبی کو نکال دیں۔ کہے جبریل فرشتہ آیا تھا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، حضرت علی باہر کسی کام کے لیے گئے تھے، جبریل نے وحی لانی تھی حضرت علی پر، لیکن غلطی سے چونکہ حضرت علی باہر چلے گئے تھے، غلطی سے یہ وحی محمد رسول اللہ کو اتار دی اور ان کو نبی بنا دیا۔ ان کا دل چاہے جو مرضی کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ جیسے باپ بیٹے سے، باپ بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، یا دادا نانا نواسے اور پوتے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کا مطلب واضح ہے۔ آپ ہر جمعہ انٹرنیٹ پر جو سوال والا پروگرام ہے وہ کیسے سنا جا سکتا ہے؟ یہ اشتہار وغیرہ باہر لگے ہوئے ہیں جس میں طریقہ کار بتلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ پر جو ہر جمعہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے وہ سنا جا سکتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔